بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 236 آیت نمبر 1 سے 35 سورة الزخرف لیسن نمبر 236 آیت نمبر 1-35 سورة الزخرف چند باتیں سورت کے بارے میں سورت زخرف ترتیب کے اعتبار سے 43 یعنی 43 نمبر کی سورت ہے اس کا نام اسی سورت کے آیت نمبر 35 میں آتا ہے زخرف کیا ہوتا ہے اس کو وہاں دیکھیں گے ابھی صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ملمہ کو کہتے ہیں جس کو ہماری زبان میں پلیٹنگ کرنا کہتے ہیں پیچھے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں آٹھویں پارے کی شروع کی آیات میں زخرف القولی غرورہ کہ زخرف علی ان کی باتیں ہوتی ہیں سورۃ زخرف مکی سورت ہے اس کی ایک آیت وس المن ارسلنا کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے روایت میں یہ تک آتا ہے کہ یہ سورت معراج کے موقع پہ نازل ہوئی تھی سورت کا انداز بتاتا ہے کہ پچھلی سورتوں ہی کے دور میں یہ سورت نازل ہوئی تھی خاص طور پہ کچھ چیزیں جو اس سورت میں ہمیں دکھیں گی سب سے پہلا پیغام جو اس سورت کا ہے کہ اگر محسن کے احسان کا شکریہ ادا نہ کیا جائے نہ شکری سرکشی کی جائے تو محسن اپنے احسان کا سلسلہ بند کر دیتا ہے یہ ہم اس صورت میں بنیادی طور پہ دیکھیں گے پچھلی قوموں کے حالات کے ساتھ بھی اور مکہ والوں کی خاص طور پہ وہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ان کے سامنے آئی کہ اللہ نے کیسے پھر ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور ان کو اس ہدایت سے دور کر دیا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو ملی تھی دوسرا ایک بنیادی مضمون اس صورت کا کیا ہے کہ جب تم خود مانتے ہو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اندھے بہرے بتوں کے سامنے کیوں بیٹھتے ہو کیوں پوچھتے ہو ان کو کیا یہ حماقت نہیں؟ یعنی آپ اس میں بت پرستی کے رد کی کچھ مثالیں دیکھیں گے۔ تیسری چیز، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کا بیان ملے گا کہ خوشی سے کوئی کام کرتا ہے یا نہ خوشی سے کرتا ہے، اس میں فرق کیا ہے۔ تیسرا مضمون اس سورت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگا ہوا الزام کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، چنے ہوئے ہیں، تو آپ کے ساتھ پھر بڑے بڑے گروہ اور جتھے کیوں نہیں؟ اور مکہ کے دو بڑے لوگوں کی بات کہی جاتی تھی، وہ آیت بھی ہم اس سورت میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہری کامیابیوں کو کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں بناتا۔ اور چوتھی چیز اس سورت میں عورت کے بارے میں مشرکین مکہ کے جو نظریات تھے اس کو بنیاد بناتے ہوئے بظاہر دیکھنے میں عیب نظر آنے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی اور وصف کے طور پہ بیان کیا۔ بہت ہی خوبصورت صورت ہے، نام بھی زخرف ہے، سجی سجائی صورت، اور اس کے مضامین بھی کچھ اسی قسم کے ہیں۔ مکہ کے لوگ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کے خوبصورت بت بناتے، عورتوں والے چمکتے دمکتے کپڑے پہناتے، زیورات بناتے، پھر اس کے بعد ان کے آگے بیٹھ کر منتیں اور مرادیں مانگنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو بھی صورت میں ٹچ کیا ہے کہ تمہیں عقل نہیں، اپنی عورتوں کو تو تم پاؤں کی جوتی کہتے ہو اور فرشتوں کو تم خدا کی بیٹیاں بنا کے پوچھتے ہو۔ تو دیکھتے ہیں صورت کے اندر مضامین کو ساتھ ساتھ لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم حروف مقطعات ہے، مسلسل سوراس ہیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، اس پہ بات ہم پیچھے کر چکے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب مبین کی، واو قسمیہ ہے، اور مبین ابانا یبین سے باب افعال میں اسم فاعل ہے، یعنی بیان کرنے والی۔ یہ لفظ لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی، یعنی یہ کتاب خود بھی واضح ہے اور واضح کرتی بھی ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد حقیقت میں زندگی کے بہت سارے مسئلے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، اور کئی چیزوں کا حل جو ہمیں دنیا میں کوئی بھی نہیں دے رہا ہوتا، یہ کتاب جو ہے ہمیں اس کے اندر رہنمائی کرتی ہے۔ ایک اور چیز، کتاب مبین کس رنگ میں ہے؟ کہ یہ کتاب حق اور باطل کا فرق بتاتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والوں کی ایک اپنی سوچ ہو جاتی ہے، وہ تعصبات سے نکل آتے ہیں، معاشرے کے رسم و رواج، خاندان، برادری کی جکڑ بندیوں سے اپنے آپ کو بالکل آزاد کر لیتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ واقعی جو بات ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کے بعد ملی وہ ہمیں کسی دوسرے نے نہیں بتائی۔ پھر اگلی اس کتاب کی خوبی، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی زبان میں، یعنی عربی زبان کا قرآن بنا کر پیش کیا گیا، کیونکہ یہ زبان دنیا کی فصیح ترین زبان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مخاطب جو تھے وہ عرب تھے۔ اس زبان کے اندر کلام نازل کرنا اس کی خوبی کو اور زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے کہ کتنی پیاری کتاب ہے کہ جو عرب لوگ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ انگلش میں قرآن ہوتا تو عربوں کو چار دفعہ یہ چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہ اللہ تعالیٰ کو پڑتی کہ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک ہو تو کوئی اور لے آؤ۔ انہی کی زبان کا کلام، انہی کی ڈکشنری، انہی کے الفاظ، لیکن پھر بھی وہ اس کو نہ بنا سکے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا، کیونکہ وہ بھی تو تم ہی میں سے تھے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں اس کتاب کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ اترا کیوں ہے یا اتارا کیوں گیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو، غور کرو، فکر کرو۔ دیکھو یہ کتاب چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آئی، عقل استعمال کرنے کے لیے آئی۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کو عقل کے ساتھ پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں۔ بے عقلی کے ساتھ اس کے پڑھنے کے مظاہرے آپ دیکھیں گے۔ کسی نے بات ذکر کی کہ کوئی فوت ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ درس رکھ لیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سادے قرآن پڑھ رہے ہیں اور 8 قرآن ہو گئے ہیں ماشاءاللہ مرنے والے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جنہوں نے پڑھے ہیں ٹھیک پڑھے ہوں گے؟ یہ نہیں پتا۔ میں کہتی ہوں باہر کو چھوڑ دے، صرف قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی محفل میں آ کے صرف تھوڑا تھوڑا قرآن لوگوں کا سنیں، پھر سوچیں کہ جب بھی کہیں مرنے والوں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے یہی لوگ جاتے ہیں نا، ہماری سوسائٹی کے تو لوگ ہیں نا، ہمارے جیسے، جنہوں نے ہو سکتا ہے کبھی خواہ اور خواہ کے فرق کو نہیں دیکھا۔ کتنے پڑھے یہ چھوڑ دیجئے، یہ بتائیں کہ اتنوں کا ثواب جمع ہوا کہ اتنوں کا گناہ جمع ہو گیا۔ تو تاقلون، عقل سے، اس کتاب کو عقل سے دیکھو، یہ تمہارے شعور کو، تمہارے انٹلیکٹ کو ابھارتی ہے، اس کے مطلب کو سمجھو، اس پہ غور کرو، کہاں تھی یہ پہلے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن ہمارے پاس لوہے محفوظ میں ثبت ہے، اونچی شان والا، حکمت سے لبریز ہے۔ یہاں ام الکتاب سے مراد لوہے محفوظ ہے، قرآن پاک کی عظمت اور اس کے شرف کا بیان ہے، ملأ الاعلیٰ میں جو اس کو حاصل ہے، زمین پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت سے اتارا، فی لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح کی بات کر کے پیش کیا گیا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے جو اوریجنل فارم میں رکھا تھا وہ لوہے محفوظ میں رکھا تھا، پیچھے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ کتاب جو ہے وہ اصل میں لوہے محفوظ میں ہے، ہمارے پاس جو ہے یہ کاپی ہے۔ فوٹو کاپی سے ایسے ہوتی ہے نا، ایک اوریجنل نسخہ ہوتا ہے، کوئی مسودہ ہوتا ہے جس کو کہیں نہ کہیں چھپا دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی کاپیز چھپتی جاتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، پھر اور چھپوا لی جاتی ہیں، لیکن اصل نسخے کو نہیں چھیڑا جاتا، کیونکہ وہ کرائیٹیرین ہوتا ہے اس بات کا کہ بعد میں اگر کسی نے اس کتاب میں سے کچھ کم کیا یا کچھ زیادہ کیا تو اس کو وہ لے سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے نہ صرف اس دنیا پہ ایک دوسرے کے نسخوں کو ملا کر دیکھنا کہ یہ صحیح ہے، بالکل اس کے مطابق ہے، اس کے انتظامات موجود ہیں، بلکہ آسمان پہ بھی موجود ہیں۔ کوئی اس دنیا کے سارے قرآنوں کو جمع کر کے لے جائے اور لوہے محفوظ میں موجود نسخے کو دیکھ لے، پھر پوچھ لے کہ بتاؤ کہ یہ وہی ہے، تو اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ اوریجنل کاپی ہی کے جیسا ہے۔ یہ ہے اس کتاب کا علیٌ حکیم ہونا، کتنی اونچی شان ہے اس کتاب کی، کتنی حکمت ہے اس کتاب کی، اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے اس کتاب کو بھیجا، کتنے پیار سے اس کو بنایا۔ لوگ جتنی مرضی اس کی مختلف باتیں پیش کریں، لیکن اصل کتاب کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ خوبصورت طریقے سے تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کیا۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے جس کی آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو دوسروں کی رینج میں نہیں دیتے۔ مثلاً آپ کے پاس گھر میں کوئی بڑی قیمتی چیز ہو، آپ اپنے بچوں کو نہیں دیتے، الماریوں میں رکھیں گے، لاکرز میں رکھیں گے۔ کچھ چیزیں صرف ڈاکیومینٹس کی صورت میں دور دور رکھی جاتی ہیں، ہاتھوں میں بھی نہ پڑی رہے، کیونکہ وہ ڈاکیومینٹ ہی کیا ہوا جو سب کے ہاتھوں میں آ گیا، وہ سیکریسی کیا ہوئی کہ جس کو آپ نے سب کے بیچ میں کھول دیا۔ لہذا اس کتاب کا بھی اگر صرف ہولینس دیکھی جاتی، غور سے سننے کی بات ہے، اگر یہ کتاب صرف سیکرٹ ہوتا، ہولی ہوتی یہ کتاب، تو اللہ بندوں کے ہاتھ میں نہ دیتا۔ دور آسمان پہ اس کی آیتیں لکھی ہوئی دکھتی اور ہم پڑھ کے چومتے رہتے اور اس کی برکتوں میں چلتے رہتے۔ اللہ نے بچے بچے کے ہاتھ میں یہ کتاب رکھی، چھوٹی چھوٹی زبانیں اس کتاب کو پڑھتی ہیں، اس کے باوجود یہ کتاب نہیں بدلی۔ ہے نا اس کا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے لاتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہا ہم نے اس کتاب کو آسان کیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اصل میں پروپیگنڈے بہت تھے، اس کتاب کے کھلتے ہی چاروں طرف لوگ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جو حالات تھے اسی پہ یہ آیتیں نازل ہوئی جا رہی ہیں کہ آپ ان کے جھٹلانے سے بھلا اس کتاب کو کم اہمیت دیں گے؟ نہیں۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا ہم روک لیں گے تم سے اس ذکر کو ناراض ہو کر اس وجہ سے کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ اتنا خوبصورت ایک جملہ ہے کہ اس کے مختلف معنی ہم سمجھیں گے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کیا بات کرتے ہیں۔ پہلا اس کا معنی کیا ملتا ہے کہ جو کہ تم بڑے گناہوں میں مبتلا ہو، انہی پر اصرار کرتے ہو، تو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ ایک یہ معنی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ اپنے بچے کو کوئی بات سمجھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سن کے نہیں لیتا، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اب تم نہیں مانتے تو کیا میں تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دوں؟ تم نہیں یہ کام کرتے تو میں تمہیں کہنا چھوڑ دوں؟ تم نماز نہیں پڑھتے تو بھلا میں تمہیں نماز پڑھنا اسے روک دوں؟ یہ ایک معنی ہے۔ اور یہاں جو لفظ ہے نا ندریب انکم، دربا کا لفظ پیچھے بھی ہم نے دیکھا، دربا خالی آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے مارنا، ضرب، ضرب کلیم اردو میں بھی آتا ہے۔ دوربا کے بعد فی آ جائے، دوربا فی، وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, تو داربا کے بعد فی آئے تو سفر کرنے کا معنی ہوتا ہے, کیونکہ اس میں بھی انسان پاؤں مارتا ہے زمین کے اوپر, اور جب داربا کے بعد ان آ جائے جیسے کہ یہاں ہے اَفَنَدْرِبُ ان, تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا. کیا ہم تمہاری اس بات پہ کہ تمہیں یہ کتاب اچھی نہیں لگتی, تمہاری خواہشات پہ رکاوٹ ڈالتی ہے, تمہارے خود ساختہ عقیدوں کو یہ پروموٹ نہیں کرتی, تو کیا ہم یہ باتیں اب کرنا چھوڑ دیں, تمہاری مخالفت کے ڈر میں ہم یہ چھوڑ دیں؟ یہ ایک معنی ہوا. دوسرا معنی کیا ہے, تمہارے کفر اور اسراف پر ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے اور تم سے درگزر کر لیں گے, یعنی داربا ان سے مراد پھر وہاں ہوگا درگزر, یعنی تم جو مرضی کرتے رہو ہم تمہیں جنت کی خوشخبریاں دیتے رہے. آج بہت سارے لوگ یہی دین پیش کرتے ہیں, سب کچھ کرتے رہو, دیکھنا ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے اور سب کو معاف کر دینا ہے. تو پھر ایک آیت بڑی تھی قرآن میں کہ لوگوں جو مرضی کرو, عیش کر لو, موج کرو, مرتے جنت مل جائے گی. 6666 آیتوں کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. تو مطلب کیا ہے کہ کیا تم سمجھتے تم موجیں کرو, تم مستیاں کرو, تم خواہشات پوری کرو اور ہم تم سے صرف درگزر ہی کرتے رہے؟ ہمارا کوئی کام انتقام لینا اور تم سے تمہارے معاملات کی پوچھ گچھ کرنا نہیں ہے. تیسرا ایک معنی, یا ہم تمہیں ہلاک کر دیں, کسی چیز کا تمہیں حکم نہ دیں نہ منع کریں, یعنی بغیر کوئی حکم دیے یا کسی چیز سے روکے ہلاک کر دیں. ہماری تو یہ عادت نہیں ہے کہ کرنے کو کہیں کچھ نہ اور نہ کرنے پہ پھر پکڑ لیں تم کو, ہم ایسا نہیں کرتے. چوتھا اس کا معنی کیا ہے کہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہو, تو کیا اب اس ڈر سے ہم قرآن نازل کرنا چھوڑ دیں, انزال قرآن کا چھوڑ دیں؟ یہ سارے معنی آپ دیکھیں تو اس ایک جملے کے مطابق بالکل فٹ ہوتے ہیں. اس آیت سے جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے اور وہ کیا ہے کہ مبلغ کو مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سرکشیوں میں, نافرمانیوں میں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کی بات بتانے والے کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے, تو اس کو مایوس ہو کر کوئی فتویٰ دے کر چھوڑ دینا نہیں چاہیے. مثلا استاد ہے, اس کو لگتا ہے کہ شاگرد کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے, کوئی ان کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی یا ان کے اندر کوئی سدھار نہیں پیدا ہو رہا, تو پھر وہ یہ نہ کہہ دے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر اب میں نہیں تم کو پڑھاتا. نہیں, پیوستہ رہ شجر سے, امیدیں بہار رکھ. جو درخت جڑوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہرے ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کبھی پریشر میں نہیں آتے. یہاں سے آپ ایک چھوٹا سا کرائیٹیرین بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو حق والے ہوتے ہیں نا وہ نتائج اورینٹیڈ نہیں ہوتے. نبی اگر صرف نتیجوں کو دیکھ رہے ہوتے نا تو 950 سال چھوڑ دیجئے, 950 سال بھی تبلیغ نہ کرتے, جا چکے ہوتے. نتائج کو نہیں دیکھتے تھے نبی, وہ فرض کو دیکھتے تھے. دیکھیے کہ ایک پوسٹ مین ہے نا, اس کا کام کیا ہے کہ اس نے ڈیلیور کرنی ہے پوسٹ, ہر ایک کے گھر کے پوسٹ باکس میں ڈال جائے گا, اس کے بعد کوئی لے کوئی کھولے, وہیں پڑا رہے 2 مہینے تک اس کی بلا سے, وہ کام کرتے ہی رہتے ہیں. ہاں اللہ یہ کہ وہ خط واپس پلٹنے آ جائیں, کچھ ہو جائیں تو ایکشن لیا جائے گا. تو حق بات کہنے والے کو لوگوں کے رویوں کا تابع نہیں ہونا چاہیے, اس کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کا سٹائل من چاہا کر چکے ہوتے ہیں, انجوائمنٹ کو لائف سٹائل کرنے والے لوگ, رسولوں کی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں, خوف آتا ہے ان کو. تو ایسے لوگوں کی کہانیاں بگلی 2-3 آیات میں ہیں, وَقَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ, اور ہم نے بکثرت بھیجے ہیں کئی نبی پہلے لوگوں میں بھی. یعنی اے نبی آپ غم نہ کریں, آپ کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں نامعقول قسم کا رویہ, یہ سراسر غیر انسانی رویہ جو ہے ان کا, یہ کوئی نرالی بات نہیں. آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ اسی قسم کا برتاؤ کیا تھا, یہاں کم جو ہے سوال نہیں ہے. یعنی آپ کہہ سکتے کہ استفہامیہ نہیں خبریہ ہے, خبر دی جا رہی ہے, یعنی ہاؤ مینی ٹائمز اٹ ہیپنڈ, کئی بار ایسا ہوا. کیا وما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون, جب کبھی ان کے پاس کوئی نبی آتا تو یہ کفار اس کا مذاق اڑاتے, یعنی نبیوں کا استہزاء یا ایمان والوں کا دین والوں کا مذاق اڑانا یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ لوگ اپنی خواہشوں کی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں, ان کو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے اپنے کام کرنے میں. جب کوئی نبی سچی بات پیش کرتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ سٹائل نہیں چلے گا, وہ مذاق اڑاتے، کل بھی مذاق اڑاتے تھے، آج بھی اڑاتے ہیں۔ کل چونکہ دور تھا سیدھا سادہ، تو سیدھے سادے طریقے سے مذاق اڑایا جاتا تھا۔ آج ذرا دور ہو گیا فیشنیبل، آج نبیوں کا مذاق کیسے، نبیوں کے کارٹون بنتے ہیں، نبیوں پہ فلمیں بنتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو خاص طور پہ دین کی طرف آنے والے ماں باپ کو پیش آتا ہے، اور وہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ بچے ہم ان کو فلمیں دیکھنے سے روکنا چاہتے ہیں، کارٹون دیکھنے سے روکنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ کہتے ہیں اچھا آپ ایسا کریں، ان کے لیے اسلامک ویڈیوز لے لیں، اسلامک آڈیوز لے لیں۔ اب وہ ہوتا کیا کہ وہ جب ویڈیو کے عادی ہیں، کیونکہ بچوں کو گھنٹوں ٹی وی کے آگے بیٹھنے کی عادت ہے، وہ ویڈیو لے جاتے ہیں۔ ویڈیو ہے اسلام کی، کسی نے بنائی نبیوں کے نام پہ، موسیٰ کے نام پہ، اب جا کے وہ فلمیں بچے دیکھتے ہیں۔ ہوتا کیا، آپ کو پتا کہ کئی ایسی ویڈیوز عام کی گئی ہیں اس وقت، یہاں میں نے اتنا یہ چیزیں نہیں دیکھی، لیکن امریکہ میں تو پانی کی طرح یہ چیزیں باہر بکتی بھی ہیں اور لوگ لیتے دیتے بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ کے نام پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، ظاہر لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس سے بچوں کو نبیوں کی کہانیاں پتا چلتی ہیں، لیکن اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکنیز پہنے ہوئے دکھایا گیا، فراک پہنے ہوئے دکھایا گیا، اور کارٹون کی شکل میں دکھایا گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ذرا موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک طرف کریں، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے باپ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے کارٹون بنا کے ان کی فلم آپ کے بچوں کو دکھائی جائے، آپ کے دادا کا کارٹون، آپ کے سسر کا کارٹون بنایا جائے؟ کیا نبیوں کی ہولینس باقی رہے گی جب آپ ان کو ناچتے پھدکتے، اور ہر فلم میں رومانس بھی ہوتا ہے، یہ کارٹونوں کی حد تک ہوتا ہے، کیا کارٹون دیکھ کر نبیوں سے بچوں کو محبت ہوگی، یا وہ ان کو بھی ایک ہیرو بنا لیں گے، آئیڈل بنا لیں گے؟ یاد رکھیے، فلمیں دیکھنے سے لوگ کبھی مسلمان نہیں ہوتے، فلمیں دیکھ کر اگر دین آتا ہو نا، تو سب سے پہلے وہ لوگ دین پہ آ جائیں جن لوگوں کو کردار دیے جاتے ہیں، ان کے گندے کردار۔ آپ دیکھیے کہ جو اداکار ہوتے ہیں، ایون کچھ فلمیں اچھے موضوعات پہ بنی، مثلا ایک میسج فلم ہے جو اسلام کی ہسٹری پہ بنی، میں اپنی دل کی بات کر رہی ہوں، میں کسی کا فتویٰ نہیں دے رہی، نہ آپ کو کہہ رہی ہوں حرام ہے یا حلال ہے، یہ کوئی فتویٰ سینٹر نہیں ہے، ہم تو صرف وہ بات کرتے ہیں جو دل لگی کی بات ہے، کہ جب ہم بچوں کو اس طرح سے میوزک عادی کر دیتے ہیں دین کے نام پہ، تو آپ بتائیں آپ ان کو کس میوزک سے روکیں گے؟ آپ ایسی فلمیں دکھاتے ہیں کارٹونز میں جس میں پکچرائز کیے گئے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اور کیا آپ سے مانگیں گے؟ وہ کہیں گے بچپن میں امی ابو ہمیں مذہبی گانے سناتے تھے، مذہبی فلمیں دکھاتے تھے، بڑے ہو کے ہم یہ کر رہے ہیں۔ ایک حد تک صرف ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے، کبھی کبھی آٹے میں نمک کے برابر آپ اس طرح کی چیزیں، نشید ہوتے ہیں جس میں میوزک نہیں ہے، کوئی لفظ برے نہیں ہے، بچوں کا ٹیسٹ ردھمز رائمز کی طرح ان کو سنانا چاہیے، کوئی بات نہیں ہے، آپ اسلامک نظمیں سانگ سنوا سکتے ہیں، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں کہ بچے قرآن چھوڑ کے وہ سنانے لگے۔ ٹیسٹ چھوٹے بچوں کا بنائیں، پھر آہستہ آہستہ ان کو ڈیولپ کریں۔ میں اس کو کیسے سمجھوں، وہ چھوٹا بچہ نا جس کو عقل نہیں، بس ایک دو سال کا بچہ بچی ہے، آپ اس کو متاثر کرنے کے لیے کوئی پوئم چلا دیتے ہیں، کوئی ہمٹی ڈمٹی جیسے چلاتے تھے، کوئی بات نہیں، تھوڑا بچے کا شور بڑھے نا 3-4 سال، پھر اس کو سمجھیں بیٹا وہ قرآن سنتے ہیں، چلو آج یہ سنتے ہیں، پھر ایک قاری کے واسطے کا، پھر تھوڑا دوسرا، پھر ہلکا ہلکا لے کے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرے۔ 7-8 سال کا بچہ قرآن کو یوں سنے جیسے کوئی گانوں کو سنتا ہے، یہ تو ہے بہتر۔ لیکن اگر آپ 10-12 سال کے بچوں کو بھی ایسے کرداروں کے سامنے بٹھائیں، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو خود ہی ان کو عادت ڈالنے والی ہے، کہ یہ تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ کردار بنتے ہیں، اکثر نان مسلم ہی یہ فلمیں بناتے ہیں، تو اتنے گندے کردار جن کی زندگی میں کتنے سکینڈلز ہیں، کیا وہ نبی کا روپ دھار سکتے ہیں؟ نبی کا جسم چاہے وہ ان کا نہیں، لیکن کیا یہ چیزیں درست ہیں؟ پھر جو خود اس کردار کو پکچرائز کر رہے ہوتے ہیں، بعض فلمیں ایسی ہیں ان میں لوگوں کو نمازیں پڑھتے، اذانیں دیتے، وضو کرتے دکھایا گیا ہے، پھر وہ کیوں نہیں مسلمان ہوئے؟ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مذاق اڑانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، بس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو جو ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ وَمَدَا مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکا ہے حال پہلے لوگوں کا، نافرمان قوموں کا جو عبرتناک حشر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس کو بیان کیا کہ جو سن لو، جو پڑھ لو، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ خلاصہ کیا ہے آیت نمبر 1 سے 8 کا؟ کہ کسی کے مذاق اڑانے کا یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکلا کہ اللہ مذاق اڑانے والوں کے ڈر سے وحی کا سلسلہ بند کر دے۔ چند لوگوں کی حماقت کی وجہ سے ہدایت کا سلسلہ اللہ نہیں روکتا. چند لوگ بدتمیزی کریں اور باقی لوگ بھی اس کی وجہ سے اس نعمت سے محروم ہو جائے, اللہ کی ذات ایسا نہیں کرتی. اور یہی ایک بہترین اصول بھی ہے کہ ہدایت کا سلسلہ جاری رکھے. کسی میں آپ کفر دیکھیں, شرک دیکھیں, کرتے رہیں, ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو سمجھ دے گا اور ان کو بات پتہ چل جائے گی. اور یہ مکہ والے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑوں کو بھی پکڑ کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اشد منہم بدشن, ان کی پکڑ بڑی سختی. یہ جو بدشن ہے نا, پکڑ, تھریٹننگ, سمجھے کہ جن کے ٹارچرز بڑے مشہور تھے. ہم سورۃ مومن آیت 82 میں بھی پڑھ چکے, کانوا اکثر منہم و اشد قوا, وہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے اور قوت میں بھی زیادہ شدید تھے. اس کے بعد توحید کے کچھ دلائل ہیں, اور یہ وہی دلائل ہیں جو دل کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا پودا لگاتے ہیں اگر ان کو توجہ سے سنا جائے, شعور کے ساتھ سنا جائے. کچھ آیتیں ہوتی ہیں جو دماغ پہ جاتی ہیں, کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل پہ لی جاتی ہیں, اور یہ آیتیں دل پر لینے والی ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو, ان سے بھی پوچھیں اور آج ہم اپنے آپ سے بھی پوچھیں, لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا ہے بہت بڑے زبردست سب کچھ جاننے والے نے. یہ کس چیز کا اقرار ہے؟ توحید ربوبیت کا, کہ یہ رب جو ہے اس دنیا کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے, وہی یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور یہ بات سورۃ قصص کے شروع میں, 20ویں پارے کے شروع میں ہم نے کئی بار بڑی, من خلق السماوات والارض, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان سے پوچھو کہ یہ بتاؤ کس نے یہ سب کچھ کیا, کس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. الذی جعل لکم الارض مہدا, وہ ذات جس نے بنایا زمین کو گہوارا, وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون, اور بنا دیے تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ. اتنی بڑی ذات, اس کی شان کبریائی, تم اس کے راستے کو روکنا چاہتے ہو؟ تم اسلام کی وہ شمع گل کرنے پہ ہو جس کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے جلایا؟ تم اس پیغمبر اسلام کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا؟ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ اتنے بڑے رب کے سامنے تم کر سکتے ہو یہ کام؟ اپنے تو لات منات عزہ سے تم اتنا ڈرتے ہو, حبل کی جے کہتے ہوئے تمہاری زبانیں نہیں تھکتی. تم بتاؤ کہ اتنا جس رب سے لیتے ہو, اگر تم سے اس کے حقوق مانگ لیے گئے تو تم کیا جواب دو گے؟ اس نے زمین کو تمہارے لیے گود نہیں بنا رکھا؟ کس طرح ماں کی طرح یہ زمین تمہیں اپنے اوپر لیے پھرتی ہے اور تم اس پہ دن دناتے پھرتے ہو اور کوئی بھی تمہیں اس سے ہٹا نہیں سکتا. ایسی زمین, ایسا بچھونا جس میں اقرار ہے, تم چلتے بھی ہو, کھڑے بھی ہوتے ہو, بیٹھتے بھی ہو, سوتے بھی ہو, ہلتے ہی نہیں. ٹرین میں صرف آپ یہ کام کر کے دیکھیں, کھڑے ہوں گے تو ایک دم گرنے لگیں گے, بیٹھتے ہیں تو مسلسل ہلتے ہیں, لیٹ بھی جائیں تو ڈر ہوتا ہے کہ سیٹ سے ہی نہ گر جائیں. یہ زمین تو اس سے کئی گنا تیز چل رہی ہے, ٹرین کی سپیڈ کیا ہوگی؟ لیکن یہ زمین اگر اس طرح ہچکو لے کھائے, آپ دیکھیں کہ پھر گناہ کی لذت آ گئی, باقی تو پھر ہوگا. جھٹکے پڑے تو نشہ سارا ہرن ہو جاتا ہے, لیکن اللہ نے اس زمین کو بالکل ساؤنڈ پروف کیا. آپ کبھی رائڈس پہ بیٹھے تو وہ گھومتی ہیں تو اس میں سے اتنی گرگراہٹ کی آوازیں آتی ہیں کہ بندے کو خوف محسوس ہوتا ہے, حالانکہ کیا تھوڑی سی سپیڈ ہوتی ہے. تو یہ زمین گھوم بھی رہی, یہ ہل بھی رہی, لیکن اس کے باوجود کتنی خاموشی ہے. پھر اس میں تمہارے لیے راستے سبلن ڈال دیے, سبیل کی جمع, کہ تم ان سارے راستوں سے گزرتے ہوئے دیکھو یہ کون سے راستے ہیں. اگر اس کا ظاہری معنی دیکھیں تو وہی راستے جو زمین میں ہمیں دکھتے ہیں, پہاڑوں کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی دھاریاں پڑی ہوئی ہیں یا سمندروں کے دریاؤں کے کناروں پہ بنے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو شعور کے راستے سمجھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ راستے ہیں جو تمہیں ہدایت کی راستے پہ لے جاتے ہیں. ان کو دیکھو تو سمجھو کہ اللہ کی ذات نے کتنے پیارے انداز سے اس کائنات کو بنایا. والذی نزل من السماء ماء بقدر, اور جس نے اتارا آسمان سے پانی اندازے کے مطابق. کیسے اندازے کے تحت؟ سارا اکٹھا ہی نہیں پھینک دیا, تمہارے سروں پہ پڑتا. اللہ کی ذات جو ہے وہ پانی کو کیسے نازل کرتی ہے؟ تھوڑا تھوڑا. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا, پس ہم نے زندہ کر دیا اس کے ذریعے ایک مردہ شہر کو. کذالک تخرجون، اسی طرح تمہیں نکالا جائے گا قبروں سے. یہاں دو چیزوں کو ہم دیکھیں گے. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اس کائنات میں اپنے اتنے شاہکار پیدا کر دیے، تم اس کو مانو. تم خالق کو تو مانتے ہو، رب کو بھی مانتے ہو، تو ہادی کو بھی مانو. دیکھیے، لوگوں کو ہدایت دینے والا خدا نہیں چاہیے ہوتا، ان کو کھیل کھلونوں والا خدا چاہیے ہوتا ہے جو ان کو مختلف معجزے دکھائے، اچھل کود کر کے دکھائے، جس کی دنیا میں یہ کودتے پھلانگتے رہیں. لیکن اگر ایسی چیزیں ان کو کہا جائے کہ جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، اب وہ تمہیں کہتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تو لوگ اس وقت اپنے آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس نے زمین کو بنایا، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور پہ یہ زمین گھوم رہی ہے، 6666 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین اس طرح گھومتی ہے جس کے پیٹ میں آگ بھری پڑی ہے، جو پتھروں کو پگھلا دیتی ہے، آتش فشاؤں کی شکل میں لو پھٹتے ہیں تو بستیوں کی بستیں ختم ہو جاتی ہیں. اس رب نے تمہیں اتنا کچھ دیا تو کیا ہدایت نہیں پاتے؟ چلو زمینی ہدایت نہیں ملی تو آسمانی ہدایت کو دیکھ لو کہ یہ بارش کہاں سے ہوتی ہے. یہاں دیکھیے بارش کی بات ہوئی. ایک تو ایسا تھا کہ لوگ بارش کو بھی دیوتا کے طور پر پوچھتے تھے. آج بھی افریقہ کے کچھ علاقوں میں رین ڈانس ہوتا ہے، اس سوچ کے ساتھ وہ اپنے بتوں اور خداؤں کو خوش کرتے ہوئے ڈانس کرتے ہیں، بڑے بڑے چوغے پہن کے، کہ اگر بارش کا دیوتا ہم سے خوش ہو گیا تو ہمیں بہت کچھ ملے گا. کل تک لوگ مظاہر قدرت کو پوچھتے تھے، آج لوگ سائنس کو پوچھنے لگ گئے. بارش کا عمل تھوڑا سا اگر ہم اس پہ غور کر کے دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بارش کو ہمارے لیے ایک ایسی چیز بنا دیا کہ جو ہمارے فائدے کی چیز ہے، نقصان کی چیز نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ زمین سے پانی جاتا ہے، سمندروں سے اوپر اٹھتا ہے، پہنچ گیا اوپر. آپ کبھی جہاز میں بیٹھے ہوئے آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر پڑھا کریں، کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ اسکرین پہ لکھا ہوا آتا ہے نا، تو مائنس کے بھی ہنڈریڈز میں ہوتا ہے، یعنی اتنا اوپر ہے. ہمیں پتا ہے اور ہم بادلوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارا پانی کتنے پہ جم جاتا ہے؟ مائنس پہ ہوتا ہے نا، زیرو. مائنس زیرو سے اوپر پلٹتا ہے تو پانی جم جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ بارش کے پانی کا اتنا اوپر جانا اس کو جمع کیوں نہیں دیتا؟ یعنی -40°C تک بھی بارش کا پانی اوپر ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے لیکن جمتا نہیں ہے. کیا اس کی وجہ؟ ایک ایک قطرے کی صورت میں کیسے برستا ہے؟ چلے پانی سارا تھا، اکٹھا کیوں نہیں گرتا؟ اور گریویٹی کی تو اتنی زیادہ شدت ہوتی ہے کہ اگر راستے میں ایئر فرکشن نہ ہو تو جتنی تیزی سے پانی نیچے آئے، ہمارے گھروں کی چھتوں کو بلٹ کی طرح پڑ کے سوراخ کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے. پانی کے جو قطرے ہوتے ہیں نا، ہر قطرے کے ارد گرد نمک کے ذرے ہوتے ہیں. جب سمندروں میں سے پانی جاتا ہے نا تو ساتھ نمک بھی ہوتا ہے. جب اوپر جاتا ہے تو ہر پانی کا جو قطرہ ہے اس کے ارد گرد نمک کے ذرے جو نا وہ ایک سرکل بنا دیتے ہیں، اور جب وہ نیچے آتے ہیں نا اسی وجہ سے وہ جمتے نہیں. پھر جب وہ قطرے نیچے آ رہے ہیں نا تو راستے میں فرکشن ہے، ہواؤں کی اللہ تعالیٰ نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں. آپ کہیں چھلنیاں ہمیں نہیں دکھتی، اس میں چھن 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 کے پانی آتا ہے. ہم ایک کھڑکی سے بالٹی بھر کے نیچے پانی کی پھینکے تو جو بھی نیچے کھڑا ہوگا ساری بالٹی اس کے اوپر اکٹھی گرے گی. کیسے آسمان سے چھن چھن کے آتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ اتنا رحیم رب ہے جو بارش تم پہ تھوڑی تھوڑی نازل کرتا ہے بھی قدرن، تو کیا وہ تم پہ احکامات بوجھل ڈالے گا، مشکل احکامات دے گا کہ تم اس کے نیچے ہی دب کے مر جاؤ گے؟ تم کہتے ہو شریعت آ گئی، تمہارا دم گھٹ جائے گا، ہم مر کے رہ جائیں گے، ہمارے پاس تو کچھ رہے گا نہیں. کہا نہیں، تم اس رب کی قدر نہیں کر چکے. میں سوچتی ہوں کہ ناروے میں رہنے والوں کو اگر رب نہیں نظر آتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ باقیوں کو تو بالکل ہی نہ آئے. یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن نئے کام، کچھ ایک کبھی دوسرے، رینوویشن. ہم تو ذرا موونگ کر لیں ہماری چیزیں ہی نہیں ملتی. اللہ کا نظام دیکھیں اور ہم اپنے نظام دیکھیں، کیسے ہمیں خیر ملے، کیسے ہم اپنی زندگی میں آئیں. آپ دیکھیے کہ ہم نوٹس لیتے ہیں نا، اس کو بھی اس طرح لیا کریں کہ عین وقت پہ آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں. وہ دفتر یا وہ جگہ جس میں ہو سب کچھ وقت پہ ملے نا، وہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جگہ ہے کباڑیے کی اور اس میں ہر چیز موجود ہے لیکن وقت پہ نہیں ملتی. بعض خواتین کے گھر اتنے ڈس آرگنائز ہوتے ہیں، مرچ مسالے نہیں ملتے، پڑے ہوتے ہیں اندر اور لے آتی ہیں، پینٹریاں بھری ہوئی ہیں چیزوں کی، وقت پہ نہیں ملی. کیا فائدہ؟ بڑے کہتے تھے نماز پڑھیں تو وقت پہ، وقت گزر جائے تو وہ بس ایسی کہ آپ نے ٹکرے مار لی. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ فطرت سے سبق لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کچھ دکھے گا. کوئی بے قاعدگی نہیں ہے بارش میں، کسی سال 2 انچ بارش ہو، کبھی 2.25 ہو، کبھی کم کبھی زیادہ. آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ موسم جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ زمینوں میں کام شروع ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے سبق لینے والا بنا دے، اور ہم اس طریقے سے آندھی ہو کے طوفان ہم اپنے کاموں پہ چلتے ہی جائیں، بالکل نہ رکیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح تمہیں نکالنا ہے. آپ اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال آگے دیکھ لیں. نکالے جانے پہ قبروں میں جہاں جو ہے ہمیں یاد، میں جتنے حیرت ہی سن کے کسی نے خبر دی غلط تھی یا صحیح تھی، کہ یہاں جو قبرستان ملتا ہے، قبر ملتی ہے وہ 40 سال کے لیے ملتی ہے، اس کے بعد اگر کرایہ نہیں دیتے تو وہ آپ کی قبروں کو کھاڑ کے دوسری کر دیتے ہیں اس کی جگہ. یعنی آپ سوچئے، ہمیں تو یاد بھی نہیں کہ کس کی ہڈیاں کہاں ہیں. قیامت کے دن ہر بندہ اپنی ہی قبر سے اٹھے گا. ہے انتظام اللہ کا اچھا کہ نہیں؟ کیسا سیٹ سسٹم ہے، ایک طریقے پہ چلتا ہے. اور آج دیکھ لیجیے ویسٹرن لوگ ہیں، انہوں نے اس کو اپنایا ہوا، وہ کامیاب ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیے کامیاب ہیں کہ وہ ننگی ٹانگے رکھتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں اس لیے کامیاب ہیں؟ نہیں، مومن کافر کا فرق صرف آخرت میں. دنیا میں نہ تو اسلام کو کچھ نہ کرنے پہ مل جائے گا، اور کافر کو سب کچھ کر کے کچھ نہ ملے، یہ دنیا میں نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ العادل بھی ہے، وہ منصف بھی ہے. دنیا میں جو کرے گا اس کو ملے گا، جیسا کرے گا ویسا ملے گا. ہاں پھر آخرت میں ایمان اور کفر کی بنیاد پہ فیصلے ہو جائیں گے. والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ جس نے ہر قسم کی مخلوق پیدا کی، رنگ رنگ کے پھل، رنگ رنگ کے پھول، صنف نو، کہیں رنگ فرق، کہیں پھول فرق، کہیں ذائقے فرق، کوئی گورا کوئی کالا، کہیں نر کہیں مادہ. آپ بوٹنی پڑھ کے دیکھیے، جس طرح یہ ہمارے ہیومن فیکٹس ہیں نا جو انسانوں کے اندر ہیں، یعنی میل ہے فی میل ہے، گورے ہیں کالے ہیں، گرم مزاج کے ہوتے ہیں ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، اس طرح یہ پودوں کے بھی مزاج ہیں. ان میں بھی میل اور فی میل ہے، اس میں بھی مزاج بھی ہے. کوئی گرم مزاج کا ہے، کوئی ٹھنڈے کا ہے، کوئی سردی کا ہے، کوئی گرمی کا ہے، کوئی صرف جھاڑ جھنکار بنا ہوا ہے، کوئی چھوٹا سا بنا ہوا ہے، لیکن خیر بہت ساری دیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی جوڑے اتنی چیزیں بنا کے بتا دیا کہ میری کائنات تضادات کا مجموعہ ہے. اس دنیا میں وہی کام کرے گا جو تضادات کے باوجود لگا رہے گا. آپ کو اس قرآن کے پڑھنے میں کبھی رونے والی آیتیں آئیں گی، کبھی ہنسانے والی آئیں گی، کبھی آسان ٹیسٹ آئیں گے، کبھی مشکل آئیں گے، لگے رہیں گے، جڑے رہیں گے. ہمارا یہ وجود بھی کئی مختلف عناصر کا مجموعہ ہے. ہمارے اندر آگ بھی ہے، بخار کی صورت میں بڑھ جاتا ہے نا ٹیمپریچر، پانی بھی ہے، نمک بھی ہے، چینی بھی ہے. ہمارے کہتے ہیں شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا، ہم کیا ہیں؟ تضادات کا مجموعہ ہے. تضادات کو، کمبینیشن کو ایک خاص سیٹ اپ پہ رکھے تو وہی زندگی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ آپ کی سوچ سے سوچیں گے، سارے لوگ آپ کی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ کی عادت ان کی عادت ایک ہوگی. ایسا ہوا تو کام ہی نہیں چلے گا. آنکھیں بھی دیکھیں، کان بھی دیکھیں، زبان بھی دیکھیں، تو سنے اور بولے گا کون؟ تو لہٰذا عقل مندی کیا ہوتی ہے کہ مختلف ذہنوں کو جوڑ کر کارآمد بنایا جائے، اختلاط یا امتزاج سے نئی نئی چیزیں پیدا کی جائیں، ڈائیورسٹی. میرے اندر یہ خامی ہے، کوئی بات نہیں، دوسرے میں یہ خوبی ہے اس سے جوڑ لیتے، اس سے کام لے لیتے ہیں، اس کی یہ اچھی اس سے اس کو یہ کام دے دیتے ہیں، اس میں یہ کمی ہے کوئی بات نہیں اس کو کوئی اور کام دے دیتے ہیں. یہ چیزیں جب آتی ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کام چلتا ہے. آپ دیکھ لیجئے شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کام دیا، تو پھول کو کیا کام دیا؟ پھول کتنا نازک ہے، نرم، اور مکھی کتنی مشکل زندگی گزارتی ہے. آپ دونوں کو الگ کر دیں بس، سارے پھول کسی ایک کونے میں کر دیں اور مکھیوں کا وہاں رابطہ ختم کر دیں، شہد نہیں ملے گا انسانیت کو. اس دنیا میں شہد کی مکھیوں کے ڈنک والے لوگ بھی موجود ہیں اور پھولوں کی نرماہٹ والے لوگ بھی ہیں. اصل یہ کہ ان دونوں کو ملا کے خیر بناؤ. ہم کہتے ہیں ہم اپنے مزاج سے ذرا خلاف بندے کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے. میری تو سوچ ہی نہیں ملتی، میں تو اس بہو کو الگ کر رہی ہوں، میرا تو ہر وقت کا اس کو دے کے دل کڑتا ہے، میں اس ساس کو برداشت نہیں کر سکتی. نہیں ہے یہ درست طریقہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کائنات سے سیکھو کیسے، والذی خلق الازواج کلھا، کیسے اس نے مختلف چیزوں سے مختلف کام لیے. وجعل لکم من الفلک والانام، اور بنا دی تمہارے لیے کشتیاں اور مویشی، ما ترکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو. دیکھیے دو طرح کی سواریاں انسانوں کی، ایک وہ جو مین میڈ کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، سنتھیٹک قسم کی، مثلا گاڑیاں، کشتیاں، موٹر سائیکل، سکوٹر اور جہاز اور اسی طرح کی چیزیں. دوسری چیزیں کون سی ہیں؟ جو اللہ کی بنائی ہوئی، گھوڑے، بیل، خچر. ایک آپ کہہ سکتے ہیں مویشی ہے، تو دوسری چیزیں جو انسانوں کی بنی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو یہاں ویریفائی کیا، تم ترقی کرتے رہو. یہ نہ کہو کہ یہ بدعت ہو جائے گی اگر ہم نے کوئی ترقی کر کے اپنے آپ کو دوسری طرف رکھ لیا اور نیچرل چیزوں سے اوپر چلے گئے. اللہ نے میدان کھولا ہوا ہے. اصل بات کیا ہے کہ جب تم ان چیزوں کو استعمال کرو تو تمہارا رویہ شکر گزاری والا ہو اور تمہاری سوچ اللہ والی سوچو. سواریوں پہ بیٹھ کر تم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، بلکہ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پشتوں پر. ظہور زہر کی جمع ہے، اور تستبو سوین سے ہے، سین واو یا. ان کی پشتوں پر بیٹھو، جم کے، سیدھے ہو کے بیٹھو، یعنی کام کرنے کے وقت میں اپنی سواریوں پہ بڑے اچھے طریقے سے بیٹھا کرو، سیٹ بیلٹ لگا لیا کرو. یہ تستبو تو ایسی لگ رہا ہے آج کے دور کی سیٹ بیلٹ ہے. جم کے بیٹھا کرو، ڈھیلے ڈھالے نہ بیٹھو. میں تو مسلمان ہوں، میرا اللہ پہ یقین ہے، میں نہیں باندھتا سیٹ بیلٹ. نہیں، لگا لیا کرو، گناہ کی بات نہیں ہے، فائدہ ہی ہوگا تمہارا، خود کو فتنے میں نہ ڈالو. ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر یاد کر لو اپنے رب کی نعمتوں کو، چاہے دل میں کرو چاہے زبان سے کرو. لیکن اذا استویتم علیہ، اور جب تم خوب جم کر بیٹھ جاؤ ان پر. زور کس چیز پہ اس آیت میں؟ تستبو پہ. پہلے جم کے بیٹھو. دیکھیے ہم بعض دفعہ دین کو بوجھ بنا دیتے ہیں. ابھی کو گاڑی میں ٹھیک بیٹھا بھی نہیں نا بےچارا، دروازہ ہی بند کرے تو ہم اس کو حکم دینے شروع ہو جاتے ہیں، دعا پڑھ لو. کبھی آپ کہتے ہیں یہ میوزک بند کر دو، یہ کر دو. اگلے کو ہوش آنے دیں. یہ تستبو ازستوی تم، لوگوں کو موہ لو دو. دیکھو یہ خود بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، اس کو خود بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جم کے بیٹھو، پہلے اپنی تیاری پوری کرو، گیس ڈال لو، پیٹرول ہے گاڑی میں کہ نہیں ہے، اس کے اندر نقشہ ڈال لو. کیا سکھا رہا ہے اسلام؟ پہلے مینج کرو، پھر کام کرو، آرگنائز کرو ان چیزوں کو. کیسے؟ کہ جب تم اس میں جم کے بیٹھو گے تو پھر کیا کہو اس کے بعد؟ کہ دیکھا میری گاڑی تو دیکھو ذرا، دیکھو میں چودھری صاحب ہوں، میری اتنی بڑی گاڑی نہیں. وتقولوا، پھر زبان سے کہو، یعنی دل تمہارا اللہ کی نعمتوں کے احساس سے چور چور ہو اور زبان تمہاری اللہ کے ذکر سے شرابور ہو. کیا کہو؟ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین. پاک ہے وہ ذات جس نے فرما بردار بنا دیا ہے اسے ہمارے لیے، اور ہم اس پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے. اور سب سے بڑا پیغام جو سواری پہ بیٹھنے کے بعد دیا گیا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. دیکھیے سفر اور موت ساتھ ساتھ تصور آتا ہے، آپ مانے نہ مانے، جون ہی کو سفر پہ جانے لگتا ہے، چاہے ایک دن کے لیے جائے، دو میں جائے، خیال ضرور آتا ہے کہ پتہ نہیں پلٹ کے آنا ہے کہ نہیں، آتا ہے کہ نہیں. روز گھر والے ساتھ ہوتے ہیں، پرواہ بھی نہیں ہوتی، حالانکہ لوگ ساتھ بیٹھے بھی جا سکتے ہیں، لیکن جون ہی آپ کہیں جائیں، کوئی آپ سے جائے، موت زیادہ آتی ہے. اور میں جب کسی کو واپس پلٹتا دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ تیری شان ہے، الحمدللہ تو اتنے سمندروں کو پار کرا کے، تو اتنے سفر کرا کے، کتنی گاڑیوں میں سے گزار کے پھر خیر سے واپس لے آیا ہمیں. کیا سواری میں بیٹھ کے موت یاد آتی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک شاید دن میں ایک بار تو ضرور سواری پہ بیٹھتا ہے، گاڑی، بس، ٹرین. ہم صبح گھر سے نکلے، یہاں آپ کیسے آئے؟ ہر ایک اپنا سوچ لے، کوئی گاڑی میں آیا، کوئی کچھ. کتنی دفعہ ہم مر سکتے تھے نا، کتنی گاڑیاں ہمارے آگے آئیں جنہوں نے ہمیں راستہ دے دیا، ہم نے ان کو دیا. ہماری گاڑی تھوڑی سی ہمارے قابو سے نکل سکتی تھی. آپ غلطی سے بریک کی بجائے ایکسیلیٹر پہ پاؤں لگا سکتے تھے، بالکل لگا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ دیکھو ہر سواری کا سفر تمہیں کیا یاد دلاتا ہے. نمبر ایک، اللہ نے تمہارے قابو میں ان چیزوں کو کیا، تم بھی کسی کے قابو میں ہو. ایک گاڑی قابو سے باہر ہوئی، کتنا نقصان، کتنوں کی جان گئی. ایک بندہ اللہ کے حکموں سے ذرا آگے بھاگتا ہے تو وہ کتنا فساد پھیلاتا ہے. آج دنیا میں جو زہر الفساد کی کیفیت ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. دنیا کے نقشے میں کیا رنگ بھر رہے ہیں, انسان آج کیا گل کھلا رہا ہے اس کائنات کے اندر. اور دوسری چیز, ان الى ربنا لمنقلبون, ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, اور یہ دعائیں آپ نے بھی دیکھی ہوگی, آپ کو یاد بھی آ چکی ہوگی اس کو پڑھتے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو رکعت میں پاؤں رکھا, پھر فرمایا بسم اللہ. جب اس کی پشت پر تشریف ہوئے تو پھر الحمدللہ کے بعد یہ آیت پڑی سبحان اللہ جی سے لے کے منقلبون, اس کے بعد تین مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا, پھر تین مرتبہ کہا لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ عمل حضرت علی نے خود کیا ایک موقع پہ, پھر ہنس لیے. پوچھا گیا امیر المومنین ہنسنے کی وجہ کیا ہے, کہنے لگے میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو دیکھا کہ آپ نے ایسا ہی کیا جیسا کہ میں نے کیا, وہی کلمات کہے جو میں نے کہے, پھر اللہ کے نبی ہنس پڑے تو میں بھی ہنس پڑا. کہا آپ کیوں ہنسے, فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے رب اغفر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ کلمات سن کر خوش ہوتے ہیں, تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ گناہوں کو بخشنے والا میں ہی ہوں اور کوئی نہیں بخش سکتا. پھر جب منزل مقصود پر پہنچ جائے اور سواری سے اترے تو اس وقت یہ پڑھے اللہم انزلنا منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یہ دونوں دعائیں حسن المسلم میں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو ہم کو اتارنا, بہترین برکت والا اتارنا, اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں. اور سواری یعنی کشتی یا جہاز میں سوار ہوتے وقت آپ یہ دعا پڑھتے بسم اللہ مجریہا و مرساہا, پیچھے سن چکے ہیں آپ, یہ بھی قرآن کی آیتی ہے. ان ربی لغفور الرحیم, سورۃ ہود کی آیتیں, کہ بے شک اللہ ہی کے لیے اس کا چلنا اور اس کا تھمنا ہے, اور میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی یہ دعا پڑھ لے پھر اس کو یاد بھی کرے, یہ تھوڑی سی طویل ہے, تھوڑے مشکل لفظ ہیں, اللہم انت صاحب فی سفری, ساتھ ساتھ ہی ترجمہ کر دیتی ہوں, اے اللہ تو اس سفر میں میرا ساتھی ہے, والخلیفۃ فی الاہل والمال, میرے اہل اور مال کا نگہبان ہے, یعنی میں تو ادھر آ گیا ہوں, پیچھے میرے گھر میں جو مال ہے یا گھر والے, اب تو ان کی حفاظت کر. اللہم انی اعوذ بک من وأساء السفر, اے اللہ میں سفر کی مشقتوں سے, وکعبۃ المنقلب, اور لوٹنے کی علم ناکی سے, یعنی جب میں گھر واپس جاؤں تو میں کوئی برا منظر یا کوئی بری چیز دیکھوں اس سے پناہ میں آتا ہوں تیری. اور ساتھ ہی فرمایا والحور بعد القور وسوء المنظر فی الاہل والمال, کہ میں لوٹنے کی علم ناکی سے اور حالات کی درستگی کے بعد ابتری سے, یعنی میرا اچھا حال برے حال میں نہ بدل جائے, اور اپنے اہل اور مال میں برے منظر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے, میں جب بھی سفر پہ جاؤں اور یہ دعا پڑھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے اب سب اللہ کے حوالے, اب صحیح کہا ہے اللہ حافظ, کہ اللہ میں واپس آؤں تو میں کوئی برا منظر نہ دیکھوں, کہ میرا گھر لٹا پڑا ہو یا میں کوئی بری خبر سن کے آؤں, یا میرے کسی ساتھی کا, میرے گھر والے کسی کا نقصان ہوا ہو, کوئی مر جائے, کوئی کھپ جائے, اس طریقے سے آپ دیکھیے. لیکن ترتیب پہ غور کیجئے گا, پہلے ہے استوا, سواری پہ جم پہ بیٹھو, پھر ظہور, ظہر پشت پہ قاعدے کے مطابق صحیح جگہ بیٹھو, طریقے سے بیٹھو, پھر اس پہ قابو پاؤ, پھر اس کے بعد اللہ سے تعلق رکھو. کہ ایمان والا مینس ریسورسز کو یوز کرتا ہے, پھر اللہ کی مدد چاہتا ہے. آپ بیٹھے اور آپ 100 کی اسپیڈ پہ گاڑی چلائیں اور آپ کہہ دیں میں نے دعا پڑھی ہوئی ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا, نہیں, پہلے استوا کرو, پہلے اپنے آپ کو جماؤ, پہلے سارے انتظام ٹھیک رکھو, گاڑی ٹھیک رکھو, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو. اور واقعی اس وقت جو خیال آتا ہے پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے کہ واقعی اتنی بڑی سواری اللہ نے ہمارے ہاتھ میں کی, جہاز کو وہ اڑتا دیکھ کر جب یہ دعا پڑھتے ہیں. سفر کے کچھ اور بھی ادب ہوتے ہیں جو انشاءاللہ ایک الگ موقع پہ ہم لوگ بات کر چکے ہیں, کوئی سننا چاہے آداب زندگی ایک بک ہے, اس میں سفر کے آداب پڑھائے تھے, کسی موقع پہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہاں جو سوچ دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ بڑی بڑی سواریاں تمہارا دماغ خراب نہ کر دیں, بڑے نہ بنو, تم سے بڑا بھی کوئی اوپر موجود ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. حضرت حسن کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے تو وہ جانور پر سوار ہوئے، پھر سبحان اللہ جی سخر النا پڑی، حضرت حسن نے فرمایا اس طرح کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا؟ میں نے عرض کیا پھر کیا کہوں؟ فرمایا یوں کہو کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، شکر ہے اس کا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، شکر ہے اس کا جس نے ہمیں اس بہترین امت میں داخل کیا جو خلق خدا کے لیے نکالی گئی ہے، اس کے بعد یہ آیت پڑھو. یعنی کتنی محبت سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی، اور انا الی ربنا لمنقلبون سے بتایا کہ ہر سفر پر جاتے ہوئے یاد رکھ لو کہ آگے ایک اور بڑا اور آخری سفر بھی درپیش ہے. یہاں سواریاں، جانور یا مشینیں ہیں، وہاں چار لوگوں کا کندھا تمہاری سواری بنے گا، اور بہتر ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو ہلکے پھلکے رکھو تاکہ اس وقت دوسروں کے لیے اور اپنے لیے بوجھ کا سبب نہ بنا. یہ تصور کر کے کہ سفر پہ جائے گا، بتائیے وہ سفر گناہ کا سفر ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سی بات، اب میں آپ کو اس دعا کے اثرات پہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو شعور کے ساتھ یہ دعا پڑے گا، کیا پھر وہ کسی فاحشہ سے ملاقات کے لیے جا سکے گا، ڈیٹنگ کے لیے جائے گا، کلب میں جائے گا اس گاڑی پہ بیٹھ کے؟ ٹرینوں کے اسٹیشن پہ جو گندے سین دکھتے ہیں اور جو ایئرپورٹس پہ دکھتے ہیں، وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. لوگ رو رہے ہوتے ہیں، تھپ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی جدائی میں، اور اتنی حیا بھی نہیں رہتی کہ کہاں کھڑے ہیں. اگر ان کو یہ شعور آ جائے، بتائیے کیا کوئی یہ بات کہہ کہ کسی کا حق مار سکتا ہے؟ کوئی حاکم یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلا، وہ جا کے کسی کے مال پہ نظر ڈالے گا؟ یہ ہے اسلام کے اخلاقی تعلیمات کے روحانی اثرات. ہم پڑھتے ہیں پہاڑوں کی طرح. میں کہتی ہوں ساری گاڑیاں جتنی سٹی میں آپ کو دکھتی ہیں نا، ہر گاڑی والا یا سکوٹر یا سائیکل والا شعور سے اس دعا کو پڑھے، اس ملک سے کرائمز کا خاتمہ ہو سکتا ہے. کوئی کسی کو کچھ بھی لٹ ڈاؤن کر نہیں سکتا. پھر وہ برات کی گاڑی، دلہا کی گاڑی، وہ ہم آگے ہم بڑے، یہ تقابل ہو سکتا ہے؟ پھر بڑی بڑی گاڑیوں پہ فخر کی ضرورت ہے؟ لیکن کتنے ہیں جو اس سوچ کے ساتھ پڑھتے ہیں. سب سے زیادہ جو مزہ مجھے اس دعا کو پڑھنے کا آتا ہے جہاز میں، جب ہم کہتے ہیں نا انا الی ربنا لمنقلبون، اس وقت جہاز بھی اوپر ہو رہا ہوتا ہے، بالکل فیل ہوتا ہے کہ روح کھنچ رہی ہے اوپر، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم بالکل آپ کے قریب آگے، آپ کے پاس آگے. تو دعا کریں کہ یہ شعور کا سفر ہو. یہ دعائیں پڑھیں لیکن پہاڑوں کی طرح نہ پڑھیں. کیوں پڑھنی ہے، کیا کرنی ہے، یہ لفظ نہیں ہوتے، یہ پورا مسلم عقیدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی موقعوں پہ جبکہ کوئی بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہو کر اپنا کوئی کام کرنے جا رہا ہے، اس کو یہ سوچ دے کر بہت ساری برائیوں کا دروازہ بند کرتے ہیں. اس کے بعد اب پھر مکہ والوں کے کچھ شرکی باتیں، فرمایا وجعلوا له من عباده جزءا، اور بنا دی ہے مشرکوں نے اس کے لیے اس کے بندوں سے اولاد. اشارہ اسی طرف ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، کہتے تھے بیٹی باپ کا جز ہوتی ہے، تو نعوذ باللہ فرشتے اللہ کا جز ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ کا ان کو شرم نہیں آتی. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان تو کھلا نہ شکرا ہے، نہ شکر گزار ہے، اس کے تو نہ شکر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے. امت تخذ مما یخلق بناتم و اسفاکم بالبنین، کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کر لی ہیں اپنے لیے اپنی مخلوق سے بیٹیاں، اور مخصوص کر دیا ہے تمہیں بیٹوں کے ساتھ، یعنی جز بنا دیا، تم نے اللہ کی اولاد بنا دیا، اور وہ چیز بنائی جس کو اپنے لیے تم پسند نہیں کرتے. تمہیں تو بیٹے اچھے لگے اور اللہ کو بیٹیاں دیتے ہو. اس کا یہ نہیں مطلب کہ بیٹیاں نہیں، بیٹے بنا لو. سورت مریم میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے تو اس پہ بھی کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان اس کی وجہ سے گر پڑے. تو اللہ کو نہ بیٹے چاہیے نہ بیٹیاں چاہیے، کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو بڑھاپا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو غربت اور بیماری لاحق ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کو موت ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کو مرنے کے بعد اپنی جائیداد کے بٹنے کا غم ہے کہ کس کو ملے گی. وہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. تم اپنی بات سے بڑھ رہے ہو، تم اپنے مقام سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہو، لہذا اللہ کی ذات جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے مبرر ہے. یہاں دیکھیے کہ عباد ہی جو زن آیا نا، تو عباد جہاں فرشتوں کے لیے آیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، حصے بناتے ہیں. اب ان کے اسی عقیدے پہ چوٹ ڈالتے ہوئے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب اطلاع دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو جس کی نسبت اس نے کی رحمان کی طرف، حال کیا ہوتا ہے اس کا؟ دَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ فرط رنج سے سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے، یعنی اپنے لیے حال کہہ کے بیٹی کی خبر سن کے رونے لگتا ہے، چہرہ کالا ہو گیا، بیٹی کا باپ ہوں گا، گھر میں داماد آئے گا، بیٹی کی خبر سن کے ان کے گھر میں صفے ماتم بچ جاتی ہے، چہروں پہ سیاہیاں چھا جاتی ہیں، اور بعض ظالم تو ڈیلیوری بیڈ پہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، یہ سچی خبر ہے، پتہ چلا بیٹی ہوئی ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے مرد نے کہا کہ میں اس عورت کو طلاق دیتا ہوں کہ یہ بیٹی کیوں لے آئی۔ لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ ظلم، بربریت، اپریسڈ وومن۔ میں کہتی ہوں اسلام نے عورت کو جو دیا اس کو سب ایک طرف کر دیں، سب سے پہلا حق جو اسلام نے عورت کو دیا وہ جینے کا حق دیا۔ ایک لیکچر موجود ہے اسلام میں عورت کا مقام، 10-15 پوائنٹس لکھوائے تھے، اس میں پہلا یہ لکھوایا تھا کہ پہلا حق اسلام نے عورت کو جینے کا دیا۔ ہم میں سے کوئی اس دور میں پیدا ہوئی ہوتی تو کب سے ختم ہو چکی ہوتی، قبریں کھود کے رکھتے تھے پہلے سے کہ ماں کے پیٹ کی قبر سے نکلتے ہی اب اس کو زمین کی قبر میں ڈال دیں۔ اور یہ دور کی بات مت کریں، ہندوستان تک میں یہ ہوتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے قانوناً بیٹیوں کے قتل پر پابندی لگائی تھی کہ یہ نہ کرو، آج عورت کو چین ہی نہیں پڑتا، وہ فورمز میں جا کے چیختی ہے، وہ غیروں سے جا کے پناہ لیتی ہے کہ جی اسلام نے میرے پہ بڑا ظلم کیا، یہ کیا، وہ کیا، لیکن اصل بات کیا ہے کہ ان کو اللہ کی قدر ہی نہیں ہے۔ بہت ضروری ہے اس چیز پہ غور کرنا۔ ایک عرب عورت تھی تو اس نے اپنے شوہر کی بے رخی کو ایک شعر میں بیان کیا، اس کا اردو ترجمہ سنا دیتی ہوں۔ کہتی ہے میرے خاوند یعنی ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے، اب وہ ہمارے ہاں آتا ہی نہیں اور ساتھ والے مکان میں ہی رہتا ہے، وہ اس لیے غضبناک ہے کہ ہم بیٹے کیوں نہیں جنتی، اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں جو ملتا ہے ہم وہی لیتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بچے کی سیکس کا تعین کون کرتا ہے؟ مرد کا نطفہ کرتا ہے۔ پیچھے سمجھائی تھی یہ بات آپ کو، یہ سائنس لوگوں کو مسلمان کرے گی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنی بارے میں تم بیٹیوں کی خبریں سن کے کالے سے ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ایک اور چیز بتا رہے ہیں، اس کو ساتھ لے کے چلتے۔ اب امن جو نش ہلتی وحو فل خسامی غیر مبین، کیا وہ ایسی اولاد جنے گا جو پروان چڑھتی ہے زیوروں میں اور وہ مباحثے کے وقت اپنا مدعا واضح بیان نہیں کر سکتی، یعنی لڑائی جھگڑے کے وقت میں اپنی بات بیان نہیں کر سکتی۔ وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، اور کیا انہوں نے ٹھہرا لیا ہے فرشتوں کو جو خداوند رحمان کے بندے ہیں عورتیں، یعنی فرشتوں کو عورتیں ٹھہرا دیا جو کہ اصل میں اللہ کے بندے ہیں۔ اشہید و خلق ہوں، کیا وہ موجود تھے ان کی پیدائش کے وقت میں کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ فرشتے میل ہے کہ فیمیل ہے؟ کوئی بات نہیں۔ ستک تب شہادت ہوں فیوسلون، بے شک لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے باز پرس ہوگی اس بارے میں جو یہ کرتے تھے۔ وقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اور کفار کہتے ہیں کہ اگر چاہتا خداوند رحمان تو ہم ان کو نہ پوچھتے۔ ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون، انہیں اس حقیقت کا کوئی علم ہی نہیں، وہ تو محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ آگے کچھ اور دلائل ہیں، ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اومن ينشأ في الحلية اور في الحسام غير مبين، یہ آیت ہے جس کو پڑھ کے کچھ لوگ تو بہت ہی ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، اور کچھ لوگ کچھ اور ہی رنگ میں عورت کو پیچھے کرتے ہیں، لفظوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ ينشأ کا لفظ نشو سے ہے، نشو نما کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے، تربیت اور نشو نما پانا۔ اور حلیا زیورات کو کہتے ہیں، خلیجی من خلیجن کا لفظ بھی قرآن پاک میں کہیں آتا ہے، حلیا زیور کو کہتے ہیں۔ اب یہاں عورت کی دو صفات بیان کی گئی، نمبر ایک کہ وہ زیور پہنتی ہے، اور دوسری بات ہے کہ لڑائی جھگڑے میں اپنی بات بیان نہیں کر سکتی۔ بس لوگ اس آیت کو عورتوں کے خلاف لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے عورتوں کی بے عزتی کر دی، کہ دیکھو زیورات پہن کے پھرتی رہتی ہیں اور لڑائی جھگڑے کا موقع ہے تو ان کو اپنی بات ہی نہیں کہنی آتی۔ حالانکہ غور کر کے دیکھیے، پہلے ہم اسی کو سوچ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے، کیونکہ اس آیت کی دو طرح سے تفسیر ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا جملہ ہے جو عورت کو بوجھ سمجھتے ہیں، جو بیٹی کی پیدائش پہ ناراض ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں ایسی لڑکی نہیں چاہیے جو زیور پہنے اور لڑائی کے وقت میں بات نہ کرے. اور اس کے پیچھے آپ کو عرب سوچ دکھے گی. یہ نوٹ کر لیجیے گا بات کہ عرب لوگ مردوں کی دو خوبیوں کو بہت ہائی لائٹ کرتے تھے. جیسے ہر دور کے مردوں کی خوبیاں ہوتی ہیں نا، مردوں کی دو خوبیاں تھیں ان کے نظر میں جو مرد کو مرد بناتی تھی. پہلی کیا تھی کہ جنگ میں مرد لڑتے ہیں، بہادری کے جوہر دکھائیں. جو بہادر ہوتا تھا نا اس کی بہت عزت کرتے تھے، جنگ جو جھگڑالو بہت اس کی قدر کرتے تھے. اور دوسرا زبان آور ہو، شولہ بیان خطیب، خوب باتیں کرے. اس وجہ سے بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے کہ میدان جنگ میں جا کے یہ لڑ نہیں سکتی، خون دیکھیں گی کسی کا تو بے ہوش ہو جائیں گی. اور جب کبھی لڑائی جھگڑے کی بات آتی ہے تو یہ عورتیں تو رو رو کے آنسوں سے ہچکیاں باندھ لیتی ہیں، یہ تو اپنی بات ہی نہیں بیان کرتی. یہ تو ان کا قول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ دو لفظ جو عورت کے لیے بولے، یہ عورت کی بے عزتی نہیں ہو رہی، عورت کی شان بیان کی جا رہی ہے. کیسے؟ پہلی بات زیورات پہننے کو دیکھ لیجئے. عورت زیور پہنتی ہے، زیور خوبصورت ہوتے، اٹریکشن ہوتی ہے اس میں، نرماہٹ کا احساس ہوتا ہے. آپ کچھ نہ پہنے اور آپ کچھ پہنے، آپ کے فیلنگز بدلتی ہے. عورت کی ڈیلیکیسی بتائی گئی کہ عورت کوئی ایک مرد نہیں ہے. آج کے دور میں جہاں بچی بچے کی پرورش کا ترتیب بدل گئی نا، لڑکیاں لڑکے بنا کے پالی جا رہی ہیں، وہی کپڑے وہ پہنتی ہیں، وہی کھلونے لڑکیوں کے بھی ہیں جو لڑکوں کے ہوتے ہیں، یہاں بھی یہ بھی سوچ اٹھتے جا رہی ہے کہ جی ہم تو زیور کو پسند نہیں کرتے، وی ڈونٹ لائک. بڑا ایک ماڈرن ہونے کا آج کا رواج ہے کہ ہم نہیں زیور پہنتے، نہ پہنے، لیکن یہ خوبی نہیں ہے. عورت دکھانے کے لیے نہیں پہنتی، اپنے عورت پن کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے دل میں جذبات کو لانے کے لیے پہنتی ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں، بڑے لوگ جو ہوتے تھے نا وہ کیوں لوگوں کو چیزوں سے پہچان لیتے تھے؟ وہ اس وقت ان کے پاس کوئی اتنی انٹلیکٹ نہیں تھی، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پہچانتے تھے. اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ جو عورت اچھا پہنتی ہے، اوڑھتی ہے، زیورات کی شوقین ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کو بہت خوش رکھتی ہے. اس کے اندر انٹیمیسی ہوتی ہے، جذباتیت ہوتے ہیں، وہ رومانٹک ہوتی ہے، اس کو اپنا شوہر ایک قسم کا اس کو وہ انٹرٹین کرنا چاہتی ہے. اس کے برعکس جو عورتیں زیورات، کپڑے، فینسی کلودنگ اس سے دور ہے نا، وہ مرد کے لیے ایک مرد ہی ہیں. اب آپ دیکھیں مرد کے مقابلے میں ایک مرد ہو کیا حسن ہے، لوہے کے مقابلے میں لوہا. فطرت کا اصول ہے، ایک نرم چیز ہے تو ایک سخت چیز ہے. قدرت نے عورت کو ڈیلیکیٹ رکھا ہے. عورت کا زیور پہننا، اس کا سجنا سنورنا اگر اس کے شوہر کے لیے تو وہ بھی عبادت کر دی گئی. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے اسامہ گر گئے تو رونے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لاڈ کر رہے ہیں، اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو زیور پہناتے. کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات بتائی جا رہی. یہ تو اچھی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے پہننے اوڑھنے کا خیال رکھتی ہیں، شوہروں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہیں تاکہ ان کو دیکھ کے خوشی ہو. دیکھیے کوئی مرد زیور پسند کرے نہ کرے، یہ بات لکھ لیں، زیور پہنی ہوئی بیوی کو وہ پسند کرے گا. یہ بڑی اندر کی بات ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آ جائے. کئی مرد، کئی لڑکے، خاص طور پہ ویسٹرن ماحول میں پہننے والے، پلنے والے، وہ نہیں پسند کرتے کہ یہ کیا کیل ناک میں پہننا ہوا، یہ لوہا، یہ گولڈ، یہ کیا ہوتا ہے، یہ تو پتھر ہے، یہ تو کچھ کھانے کو بھی نہیں دیتا. لیکن جب بیوی پہنے گی تو ان کو اچھی لگے گی، فطری بات ہے. تو لہٰذا پہلی چیز، زیور کا پہنا جانا عورت کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے اور اس کا اہتمام ملتا ہے. دوسری چیز رہے گی، وہو فی الخصام غیر مبین، کہ عورت جھگڑے کے وقت میں بس اپنی بات نہیں بیان کرتی. وجہ کیا بھلا، آنسو ہی نہیں رکتے. اللہ تعالیٰ نے مرد میں انٹلیکٹ رکھا ہے، مرد کے اندر دلیل بہت ہے، اس لیے چرب زبان ہوتے ہیں نا، بولتے ہی رہتے ہیں، آگے سے جواب دیتے ہیں. عورت کے اندر جذبات غالب ہیں. آپ امیجن کریں کبھی بھی کوئی لڑائی ہو نا، آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ لڑائی ہوئی اور بعد میں مرد دوسرے کونے میں جا کے آنسو پوچھ رہے، اپنی قمیض کے پلو سے کرے، کبھی تصور میں بھی آتا ہے؟ یہ مرد کا ایپ دکھا جائے گا کہ وہ بیوی بھی گئی تم کیا بات پہ رو رہے ہو. بلکہ کبھی کوئی مرد کو روتا دیکھے تو ہاتھ کو پڑتا ہے کہ اللہ یہ آج مرد رو رہا ہے، اللہ خیر کرے کیا ہو گیا. لیکن عورت کو دیکھے، ذرا کوئی اس کو ڈانٹ کے دیکھے، ٹس سے بھانے شروع کر دیتی اور روتے روتے وہو فی الخصام غیر مبین. کیا یہ خوبی ہے کہ خامی؟ اس کی جگہ دوسری بات لکھ دی جاتی، مثلاً وَهُوَ فِي الْخِصَامِ مُبِينٌ، خوب چرب زبان ہوتی ہے، ایک بات میں مرد کو چار باتیں سناتی ہے، یہ خوبی تھی. یہ تو شکر ہے اللہ نے عورت کی خوبی بیان کی کہ نہیں نہیں، یہ بس ایسے موقع میں رو دھو ہی پڑتی ہے، زبان چلانے کی بجائے یہ رو لیتی ہے، تھوڑا سا جذبات پہ آ جاتی ہے، پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، من جاتی ہے. اور عورت کے آنسو بعض دفعہ وہ کام کروا لیتے ہیں جو عورت کی زبان نہیں کراتی. زبان کھلتی ہے تو گھر ٹوٹتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو گھر بچتا ہے. بڑے بڑے مضبوط مرد جو ہوتے ہیں نا، وہ عورت کے آنسو نہیں برداشت کر سکتے، چاہے وہ ماں کے آنسو ہوں، چاہے وہ بیوی کے آنسو ہوں، اور بیٹی کے تو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا. کئی تو بیٹیوں کے آنسو کی وجہ سے دل کو روگ لگا لیتے ہیں. مرد کی کمزوری عورت کا آنسو ہے. کبھی بھی کچھ منوانا ہے نا، کچھ نہ کہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیں، آپ دیکھیں وہ بہہ جائے گا آپ کے آنسو کے طوفان میں. شرط کے ساتھ زبان نہ کھولے. جب روتے ہوئے زبان کھولتے ہیں پھر عورت لگتی بڑی بری ہے. وہ پھر وہ کہتا ہے یا رو لو تو یا بول لو، یہ دو کام اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو، اتنی نازک عورت، اتنی نرم، اتنی ڈیلیکیٹ عورت ہے، تو تم اس کے معاملے میں کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم اللہ سے ڈرو، تم ایسی باتیں کر کرا کے اس کو دباتے کیوں؟ یہاں سے ایک اور بڑا پیارا نقطہ نکلتا ہے کہ عورت تو فی الحسام غیر مبین ہے، لیکن اس کا رب غیر مبین نہیں ہے. جو عورتیں اپنا آپ نہیں منوا پاتی، جو عورتیں اپنے جذبات میں اتنا بہہ جاتی ہیں، ان کو صرف آنسو سے ہی بس اپنی بات کہنی آتی ہے، تو ان کا رب بتائے گا. تم مت ان کے اوپر ظلم کرو، مت کسی کے آنسو لو، مت کسی کی آہیں لو. یہ عورتیں، یہ بچیاں کسی کے دل کا ٹکڑا ہے. بعض عورتیں بھی عورتوں کو بڑا رلاتی ہیں، بڑی عورتیں چھوٹی عورتوں کو رلاتی ہیں، یعنی ساسیں بہوؤں کو رلاتی ہیں، اور بعض چھوٹی عورتیں بڑوں کو رلاتی ہیں. کہا کہ مت کسی کے آنسو لینا، اس لیے کہ جب انسان کسی کے آنسو لے جاتا ہے تو اس کے بعد تو حقیقت میں وہ اس کے لیے کسی وقت ہو سکتا ہے وہ ظلم کی وجہ سے یا مظلومیت کا ایک آنسو ہوگا، تو اللہ کا عرش ہل جائے گا. تو بہرحال یہاں عورت کی خوبی بیان کی، نہ کہ خامی. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پیار آتا ہے کہ اس نے کیسے پیارے پیارے جذبات کو بیان کیا. اسی لیے ایک غیر مسلم مستشرق بولتے ہیں ان کو، غیر مسلم ہی ہوتے ہیں آف کورس. ایک مستشرق کہتا ہے کہ اگر مجھے اس کا یقین نہ ہوتا کہ یہ قرآن محمد نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے، تو میں کہتا کہ اس قرآن کی رائٹر ایک عورت ہے. اتنا عورت کو اتنا ڈیفینڈ کیا گیا. لیکن عورتیں آج اس کتاب کو سن کے رونے لگ جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، بات کر لیتی ہیں، کہا چھوڑو ان کو، یہ بناتے ہیں فرشتوں کو جو عباد الرحمن اناثن، یہ تو الرحمن کے بندے ہیں، یہ عورتیں بناتے ہیں. اشہید خلقہم، کیا یہ اس وقت ان کی تخلیق پہ موجود تھے؟ اچھا، ستکتب شہادتہم، ان کی گواہی لکھی جائے گی. ویسألون، اور وہ پوچھے جائیں گے. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ مکہ والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یا اللہ کی باتیں کرتے تھے، آج کے دور کا فیشن کہہ لیں یا نظریہ کیا ہے کہ گاڈ خود بھی عورت ہے؟ ایک بائبل ایسی موجود ہے، بائبل کے کئی ڈفرینٹ نسخے ہیں، ایک بائبل ایسی ہے کہ جس میں جہاں لفظ گاڈ آتا ہے اس کے ساتھ ہی نہیں شی لکھتے ہیں وہ. آج بھی آپ ہندو دھرم کو دیکھیں، جو چمکتے دمکتے بوتے ہیں وہ عورتوں کے، بت بھی عورتوں کے ہی ہوتے ہیں. کوئی ہنومان شنومان کوئی ایسا بت دکھے گا جو ذرا مرد کی شکل کا ہوگا؟ عموماً بت یا دیویاں ان کی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل سب پتہ چل جائے گا. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، سارا کچھ کر کرا کے پھر دیکھیے کہ بات کس پہ ڈالتے ہیں؟ اللہ پہ. کفار کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان ہم نہ ان کو پوچھتے، کیونکہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، تو ہم تو اللہ کے حکم سے ہی پوچھ رہے ہیں. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمیں روک لیتا، ہم یہ نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ روک لیتا. جب بھی ان کو روکا جاتا تھا کہ دیکھو فرشتوں کی عبادت نہ کرو، وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، یہ بڑی نامناسب بات ہے کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کی جائے، تو کہتے تھے دیکھو ہم اتنے عرصے سے ایسا کرتے آ رہے ہیں، اگر اللہ کو یہ ناپسند ہوتا تو کیا وہ ہمیں روک نہ لیتا آج تک؟ گناہوں پہ جب بندہ سیر ہوتا ہے نا، یا گناہوں پہ جری ہوتا ہے، تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، تم دنیا میں کوئی بھی گناہ کرتے ہو، کوئی بھی غلط کام کرتے ہو، تو اس کے بعد تم اپنے آپ کو یہ کہہ کر کیسے مطمئن کر لیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو آسان کر دیا؟ پھر تو ہر قتل ناؤز باللہ اللہ کے دامن پہ جا رہا ہے، ہر زنا، ڈکیتی، غداری اور محفلیں جو گندی جاتی ساری اللہ کے نام پہ ڈال دی، کیونکہ اللہ چاہے روک لیتا، نہیں روکا تو اس کا تو یہ ٹھیک ہے، تو یہ کسی کے بھٹکنے کی آخری حد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھٹکنے کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو ڈال دیتے ہیں. کما لہم بذالک من علم, ان کا کوئی اس پہ علم ہی نہیں ہے. انہم الا یخرصون, یہ تو محض کیا سرائیاں کر رہے ہیں, اکھڑ ہیں, یہ جاہل ہیں, یہ اجڑ ہیں. علم اور فہم کی ہوا ان کو نہیں لگی, اپنی کیا سرائیوں کو انہوں نے دین بنا لیا. آج بھی ایسی باتیں کر کر کے یہ خوش ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ویریفائی کیا. اب یہاں تھوڑی سی بات چونکہ آئی ہے عقیدے کی, کہ اچھا ہم کرتے ہیں گناہ, تو تھوڑا سا ایک مثال کے ساتھ سمجھاتی ہوں. ایک جملہ نوٹ کیجئے گا, اللہ تعالیٰ کون ہے؟ خالق اعمال, خالق اعمال کو پیدا کرنے والا. آپ امیجینیشن میں لائیے, یہ دنیا ایک سپر مارکیٹ ہے. آپ جب جاتے ہیں تو وہاں ڈفرینٹ پروڈکٹ پڑے ہوتے ہیں نا, مختلف باکسز ہیں, مختلف ڈبے پڑے ہوئے ہیں. آپ امیجینیشن میں لائیں, وہاں ایک کفر کا باکس پڑا ہوا ہے, ایک اسلام کا, ایک زنا کا, ایک نماز کا, ایک روزے کا, ایک شراب کا. یہ دنیا پورا ایک سٹور ہے, سپر سٹور, ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اللہ نے ان سب چیزوں کو تخلیق کیا, وہ خالق ہے. انسان کون ہے؟ کاسب, کاف سے کسبہ, کاسب کہتے ہیں کمانے والے کو. انسان کاسب اعمال ہے, اللہ تعالیٰ خالق اعمال ہے, انسان کاسب اعمال ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سٹور سجا دیا دنیا میں, اب دنیا میں انسان کو بھیجا, انسان اس دنیا کے سپر سٹور پہ آیا. ہم سپر سٹور میں جاتے ہیں تو کچھ لے کے جاتے ہیں نا ساتھ, کبھی کارڈ سے, کبھی چیک سے, کبھی پیسوں سے, کبھی کسی طرح سے پیسے دیتے ہیں, چیز لے آتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دی, پیسہ دیا, وقت دیا, صلاحیتیں دی, یہ سارا کیش اینڈ کراپ کی صورت میں یا کسی بھی ڈفرینٹ شاپ میں دیا. اب ہم انسان اس دنیا کے بازار میں آتے ہیں, کوئی ان چیزوں سے کفر خرید رہا ہے, کوئی ان چیزوں سے اسلام خرید رہا ہے, کوئی زنا خرید رہا ہے, کوئی شراب خرید رہا ہے, کوئی زمزم خرید رہا ہے. ہم سب اپنی لائف کی, زندگی کی جو کارٹ ہے نا, شاپنگ کارٹ ہوتی ہے جو, اس میں یہ باکسز رکھتے جا رہے ہیں. یہ ساری کارٹ آئے گی اینڈ پہ کہاں, چیک آؤٹ پہ آتی ہے نا, چیک ان چیک آؤٹ ہوتا ہے. وہاں جا کے کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے کاؤنٹرز بنے ہوتے ہیں, اس میں چیزیں آپ پہلے جا کے اپنی رکھتے ہیں, پھر وہ ایک ایک اسکین کرتے ہیں, اسکین کر کر کے دوسری طرف ہوتے ہیں تو کوئی دوسرا آدمی وہ لفافوں میں ڈال ڈال کے رکھتا ہے, اور اینڈ پہ آپ کو کہتے ہیں پے کرے. پھر آپ جب وہ پے کرتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پہ وہ کیا پکڑاتے ہیں آپ کے ہاتھ میں؟ ایک لمبی سلپ, اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ایک ایک چیز کی ڈیٹیل, کتنی لی, کتنے کی تھی, اس نے کتنے کی لی, کیسے پے کیا, کوئی کوپن تھا تو وہ لگا, اور اینڈ پہ وہ لسٹ آپ کے پاس ہے. یہی ہوگا کل قیامت کے دن. آج ہم سارے اپنی صلاحیتوں, اپنے مال, اپنے وقت, اپنی زندگی, اپنی جوانیوں سے دنیا کے اس شاپنگ مال میں آئے ہوئے چیزیں خرید رہے ہیں. کوئی اسلام خرید رہا ہے, کوئی کفر خرید رہا ہے, کوئی اچھی خرید رہا ہے, کوئی بری. کل قیامت کے دن زندگی بھر کی شاپنگ بدل جائے گی ہمارے اعمال نامے میں. اعمال نامہ کیا لکھیں؟ شاپنگ کارٹ ہے ہماری, آج ہم اپنی مرضی سے لے رہے ہیں. وہاں آئٹم وائز لکھا ہوگا, کتنا وقت کس پہ لگایا, کتنا مال کس پہ لگایا, کتنا لگا سکتے تھے, کتنا نہیں لگایا. قیامت کے دن یہی ہم سب کے ساتھ ہوگا, اپنے اعمال ناموں کی کارٹ کھڑی کر کے دیکھ رہے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے. کچھ تو روئیں گے, وجوہن علیہا غبرہ ترہقہا قترہ, روئیں گے غبار لگے میں. کوئی آیا تھا ڈرانے والا, کوئی آیا تھا منع کر رہا تھا, مت عیش کرو, مت اپنی زندگی کو آگ لگاؤ, مت اپنے مال کو آگ لگاؤ. لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے, وجوہن یومئذین داہکا, کچھ چہرے مسکراتے ہوئے, کہیں مسفرا, کہیں ناظرا, کہیں نادرا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا کی کارٹ سے تم جو لے کے جاؤ گے کل وہی ملے گا. خود سے پوچھے میں نے اپنی کارٹ میں کیا ڈالا ہے. یقین کریں سٹور کے اندر پھرتے پھرتے پورے چانسز موجود ہوتے ہیں آپ کے پاس. جو حرام چیزیں, مکروہ چیزیں, نافرمانی کی چیزیں, کچھ تو صرف سانپوں کے ڈبے خرید کے رکھ رہے ہیں کارٹ میں, نکالیے, پھینکیے, دیکھیے کیسا خوبصورت سانس آتا ہے آپ کو. تو جس کو اچھی شاپنگ کرنے آ گیا, وہ ایک اچھی خوبصورت ٹریڈنگ کر کے اس دنیا سے جائے گا. وہی وقت, وہی مال جو اللہ کے راستے میں لگنا تھا, اس کو نفس کے راستے میں, شیطان کے راستے میں لگا کے نقصان کرے گا. تو پھر سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا. عموماً لوگ جو اپنی کارٹ میں خراب چیزیں ڈالتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کتاب سے دوری, اسی لیے کام آتے نہ ہم کتاب من قبل ہی فہم بھی مستمسکون، کیا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب اس سے پہلے، پس وہ سے مضبوطی سے پکڑے ہوئے. یعنی کوئی کتاب ایسی نازل ہوئی جس میں شرک کی اجازت تھی؟ لغ گندی چیزیں جو ہیں اس کو تم پیش کرو، کوئی ایسی تھی تو لا کے دکھا دو. کوئی کتاب نہیں بلکہ ایک ہی کتاب ہے ان کی. بل قالوا ان وجدنا آباءنا علی امتم، کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا، لہذا وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم تو انہی کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. تو لہذا گمراہی کی بڑی وجہ باپ دادا پرستی، تعصب پرستی، گروہ پرستی، جماعت پرستی، جو ماحول بچپن سے دیکھا اسی پہ چلتے گئے. تو بہت سوچ کی بات ہے کہ اپنے اعمال ناموں کو ٹھیک کیا جائے.
جی جزاک اللہ خیر کثیر ہوا جزاک الحمد للہ. تو ابھی ہم انشاءاللہ اپنی تفسیر کو یہیں روکیں گے. آپ خود سب بتائیں کہ ابھی تک ہم نے جو پڑھا اس سے کیا سیکھا. سورۃ الزخرف کی سٹارٹنگ آیات جو ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں، کیا میسج لیے ہوئے ہیں ہمارے لیے؟ جی کیا فیل کر رہے ہیں ہم سب؟ زخرف، یس. بلسڈ ٹو بی آ فیمیل، بالکل صحیح، الحمد للہ. ہم دیکھتے ہیں کہ اس سب کے سوچنے کا انداز ہوتا ہے، کوئی کیسے لیتا ہے کوئی کیسے دیتا ہے. صحیح بات یہ کہ قرآن جو بتاتا ہے وہی سب سے بہترین ہے. عزت اسلام میں عورت کو عزت دی ہے. ہیو ٹو بی سو کوشس اینڈ ناٹ ٹرکڈ بائی دی فالس وینر. بالکل. جی اور آخرت کے لیے اچھی چیزیں خریدنی ہیں. ویری گڈ، گڈ. اور عورت کی حیثیت ان قرآن، یہ دیکھی ہم نے آج، بالکل ٹھیک ہے. اینڈ انشاءاللہ تعالی یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک ریکیپ آخر میں کریں گے، ٹھیک ہے، ٹائم کے مطابق. تو فی الحال یہ کہ آپ سب اپنی بریک کریں اور انشاءاللہ 20 منٹ کی بریک کریں گے، اس کے بعد واپس ہم اپنی تفسیر کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی ریلی انجوائے دا بیک گراؤنڈ اینڈ دا بیوٹیفل، ویری گڈ. جی بالکل. اب یہ کتنی روٹین میں ہماری یہ دعا ہوتی ہے، اور اگر ہم دعاؤں کو اس کی روح کے بغیر پڑھتے ہیں تو پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بالکل. اینڈ میرا سبحان اللہ ہیلپ اس ٹو ری پرائیورٹائز دا جرنی آف دس لائف ان شاء اللہ. اعمال نامے کو بہتر سے بہتر بنانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو ان شاء اللہ ہم اپنی بریک اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اراؤنڈ 1 o'clock تو ہم واپس اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.